गई है। मिलने का पता मदनी रिकॉर्डिंग सेंटर, फातिमा प्लाजा, दुकान नंबर 3, ब्लॉक 7, फेडरल वी एरिया, नज्द तबलीगी मरकज, मदनी मस्जिद, कराची। फोन 6333360।
मसूद अजहर दामत कासम अलिया को के तशरीफ लाए, दुआया कलेमात भी इरशाद फरमाएं, दुआ दी
सब अजरात दुरुस्ती पढ़ लें। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله عز وجل في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى سيفه في سبيل الله فقد ضايع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب العلم سهل الله له طريقا الى الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ معزز اور مکرم میزبان محترم حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب درخواستی، واجب التکریم مولانا اکرام اور راجن پور کے غیور مسلمان بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج بہت سارے مسلمان اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ معلوم نہیں مدارس کا کیا بنے گا، دینی اور جہادی تنظیموں کا کیا بنے گا۔ میں آپ حضرات کو اسی بارے میں تسلی دینے کے لیے آیا ہوں کہ نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ گھبرانے کی۔ مدرسہ آسمان سے اترا ہے اور جب تک آسمان والا چاہے گا یہ مدرسہ چلتا رہے گا۔ جہاد بھی آسمانوں کے اوپر سے آیا ہے اور جب تک آسمان والا چاہے گا یہ جہاد چلتا رہے گا۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ صدارت تبدیل ہو گئی ہے، اس صدارت کی تبدیلی کی وجہ سے جہاد پر کیا اثر پڑے گا؟ میں نے کہا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، مرزا قادیانی کو ماننے والے نہیں ہیں۔ صدر مشرف صاحب تو مسلمان ہیں، تارڑ صاحب بھی مسلمان تھے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں جب دجال کی حکومت ہوگی اس وقت بھی جہاد بند نہیں ہو سکے گا۔ دجال جیسا یہودی بند نہیں کر سکتا جس کام کو، تو یہ مسلمان اسے کیا بند کریں گے اور کون اسے بند کر سکے گا؟ مسلمان تھوڑا سا کمزور دل کا ہو گیا ہے، بس ایک دو خبریں پڑی کہ فلاں جگہ چھاپا پڑا ہے تو سوچا اب مجاہدین کی نسل ہی ختم ہو گئی ہوگی۔ دو چار خبریں پڑی کہ فلاں جگہ پابندی لگی ہے تو ڈر گئے کہ ہمارے گھر کے سامنے سے بھی مجاہد نہ گزرے، کہیں ہمارے گھر پہ کوئی آفت نہ آ جائے، ہماری مسجد میں بھی مجاہد نہ آئے، کہیں یہاں کوئی آفت نہ آئے۔ میرے دوستو خود سوچو، ذرا دماغ لگا کے سوچو، انڈیا کی فوج کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے، جس کے پاس پرتھوی میزائل ہے، جس کے پاس اگنی میزائل ہے، جس کے پاس دنیا کے بلیک کیٹ کمانڈوز ہیں، جن کے پاس اعلیٰ درجے کی نیوی ہے، بری ہے، فضائیہ ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہلاتا ہے، وہ انڈیا 12 سال ہو چکے ہیں کشمیر کے جہاد کو بند نہیں کر سکا۔ اس سے زیادہ رشیا کو آ کے دیکھو، جس کے پاس 30,000 ایٹم بم تھے، جو کسی زمانے امریکہ سے بڑی طاقت تھی، وہ نہ چچنیا کے جہاد کو بند کر سکا، وہ نہ افغانستان کے جہاد کو بند کر سکا۔ آج دنیا میں کہیں اور جا کے دیکھو، فلسطین کے مسلمان بچے کے ہاتھوں میں صرف پتھر ہے، اس کے مقابلے میں یہودی کھڑا ہے۔ تم نے تو یہودیوں کو خدا سمجھ رکھا ہے، یہ یہودیوں کی سازش، وہ یہودیوں کی سازش، جن کی سازشوں سے یہاں بیٹھے ہوئے تم کانپ رہے ہو، وہ وہاں خود موجود ہے، مگر فلسطین کی بہن ابھی تک جہاد کر رہی ہے، فلسطین کا بیٹا جہاد کر رہا ہے، فلسطین کا بچہ جہاد کر رہا ہے، گولیاں لگ رہی ہیں، جواب پتھر سے دے رہا ہے۔ جب اسرائیل فلسطین کا جہاد بند نہیں کر سکا، رشیا والے چچنیا کا جہاد بند نہیں کر سکے، انڈیا والے کشمیر کا جہاد بند نہیں کر سکے، تو دنیا میں اور کوئی کس بات کی مولی ہے جو مجاہدین کو بند کر دیں گے؟ آپ لوگوں نے جہاد کو کوئی کہانی سمجھ رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں جس چیز پر مسلمان کے آنسو گر جاتے ہیں رب اسے ضائع نہیں کرتا، جہاد پر تو گردن کا خون گرتا ہے۔ کیا جہاد ایسے مٹ جائے گا آرام سے؟ مجھ سے کسی نے کہا کہ آج مدرسوں پہ پابندی لگ جائے گی، میں نے کہا مدرسے رب نے کھولے تھے اور رب نے ان کو شروع کرایا تھا، رب ان کو چلا رہا ہے، رب ان کو چلاتا رہے گا۔ البتہ جو مدرسوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، انگریز کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے، کسی اور ملک کے اشارے کی وجہ سے، رب اس سے کرسی بھی چھین لے گا، ملک بھی چھین لے گا۔ ہم انڈیا کی جیل میں تھے، وہاں خبریں آنا شروع ہوئی، نواز شریف صاحب نے مدارس کا سروے شروع کر دیا ہے، کمیٹیاں بٹھا دی ہیں، کمیشن بنا دیے ہیں، بس مدارس آج گئے یا کل گئے، ہم سجدوں میں روتے تھے، اللہ مدارس تو تیرے ہیں، ان میں تیرا نام بلند کیا جاتا ہے، اس میں تیری عظمت کا نام بچوں کو سکھایا جاتا ہے، تیرا قرآن پڑھایا جاتا ہے، تیرے نبی کی حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ ربا کیا ہم جیل میں یہ خبر سنیں گے کہ مدارس بند ہو گئے؟ مگر وہ 12 اکتوبر کا دن تھا، ہم جیل میں اپنا مدرسہ سجائے بیٹھے تھے، ریڈیو میں خبر آتی ہے وہی نواز شریف خود جیل میں بند ہو گیا جو مدارس کو بند کرنا چاہتا تھا۔ واہ میرے رب واہ، تو ان مدارس کی کیسے حفاظت کرتا ہے؟ آج کچا مدرسہ جسے کمزور سمجھا جاتا تھا، راجن پور میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، مگر اسٹیل کا کاروبار کرنے والا نواز شریف پاکستان میں نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں نجومی نے نواز شریف سے کہا تھا تیری حکومت 26 سال رہے گی، 2 سال پاکستان میں اور 24 سال خواب میں رہے گی۔ آج کل خواب میں حکومت دیکھتے ہیں، مدارس کو گرانے کا شوق تھا، مدارس کو گرانے کا شوق تھا۔ ذرا چلو میرے ساتھ چل کے دیکھتے ہیں مدرسہ کتنے بنایا۔ تم تو سمجھتے ہو کہ ان بیچارے مولویوں نے بنایا ہے، جن کے پاس سائیکل پینچر ہو جائے تو پینچر لگوانے کے پیسے نہیں ہوتے، اس کمزور مولوی نے مدرسہ بنایا، جو بیچارہ چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے، جو کانپتا ہوا نظر آتا ہے، جو بیچارہ امن پسند نظر آتا ہے، لیکن تمہیں خیال نہیں ہے مدرسے کا بانی یہ مولوی نہیں ہے، مولوی تو مدرسے کا خادم ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے اس نوکری پہ لگایا ہوا ہے، مدرسہ بن رہا ہے۔ ایک ایسا فرد جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اتنی طاقت والا ہے کہ جس کی طاقت کا ذکر قرآن میں موجود ہے، قرآن نے اسے ذی القوۃ المتین کہا ہے، وہ آسمان سے اترا اور غار حرا میں جا بیٹھا۔ زمین پہ دو فتنے تھے، ایک ابو جہل تھا، ایک ابو جہل کی جہالت تھی، ایک طرف ابو جہل نظر آ رہا تھا، اس کے ماننے والے، اس کے دوست ابو لہب بھی تھے، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، عقبہ بن ابی معیط بھی تھا، یہ سارے مشرک تھے۔ دوسری طرف ان کی پھیلائی ہوئی جہالت تھی، جو بتوں کی شکل میں، جو ظلم کی شکل میں،
جو درندگی کی شکل میں، جو وحشت کی شکل میں، جو عورتوں کے مظالم کی شکل میں نظر آ رہی تھی۔ زمین پہ دو فتنے تھے، ایک جہالت تھی، ایک ابو جہل تھا۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل زمین پہ جا مدرسہ کھول، ربا کس جگہ جاؤں گا؟ زمین پر مکہ میں تو ابو جہل رات کر رہا ہے۔ کہا ابو جہل کی نظر جہاں نہیں پہنچتی، وہ ہیرا کی چوٹی ہے، اس ہیرا کی چوٹی کے اندر ایک غار بنی ہوئی ہے، اس غار میں ایک اللہ کا ایک میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے اسے اس وقت پیدا کیا تھا جب یہ کائنات نہیں بنی تھی، میں نے اسے اس وقت بنایا تھا جب آدم ابھی مٹی میں، آدم ابھی مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے۔ اس غار ہیرا سے سامنے کعبہ نظر آتا ہے، کعبہ پہ ہدایت اترتی ہے، غار ہیرا سے نظر اٹھتی ہے، کعبہ پہ پڑتی ہے، جاؤ جبرائیل مدرسہ کھول دو۔ اللہ یہ مدرسہ چلے گا کیسے؟ اللہ کہتا ہے میں کھلوا رہا ہوں، میں چلا کے دکھاؤں گا۔ جبرائیل زمین پہ آتے ہیں، غار ہیرا میں جا کے بیٹھتے ہیں، حضور کے سامنے دوزانوں بیٹھتے ہیں، استاد بن کے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کے نبی کو اللہ کا پیغام سنانے آئے ہیں۔ حکم دیا اقرا، اے نبی پڑھیے۔ اس دن سے یہ پڑھنے کا مدرسہ شروع ہوا اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔
مدارس دینیہ، مدارس دینیہ۔
جبرائیل کو کس نے بھیجا تھا؟ مدرسہ کھولنے کے لیے بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا؟ مدرسے میں بچوں کو اقرا پڑھایا جاتا ہے نہیں پڑھایا جاتا؟ اقرا کے معنی یہی ہے۔ جبرائیل آسمان سے سائنس لے کر نہیں اترا تھا، بیالوجی لے کر نہیں اترا تھا، کیمسٹری لے کر نہیں اترا تھا، پیشاب ٹیسٹ کرنے کے طریقے لے کے نہیں اترا تھا، زندگی ٹیسٹ کرنے کے طریقے لے کے نہیں اترا تھا، کھانے داری لے کے نہیں اترا تھا۔ جبرائیل قرآن لے کے اترا تھا۔ مدرسے کا مدرسہ شروع ہوا تھا، مکتب شروع ہوا تھا، جسے آج حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ اس دن آسمانوں پہ جشن تھا لوگوں جب جبرائیل زمین پہ آ رہے تھے کہ اب اقرا پڑھنے والے، اللہ کا کلام پڑھنے والے ہوں گے۔ نبی غار ہیرا سے اترے، دار بنی ارقم میں پہلا مدرسہ صحابہ کے لیے کھول دیا۔ پڑھنے کون آ رہے ہیں؟ صدیق اکبر آ رہے ہیں، بلال حبشی آ رہے ہیں، عثمان بن عفان آ رہے ہیں، سارے کیا پڑھ رہے ہیں؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، لا الہ الا اللہ۔ یہی آج مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، یہ اس وقت بھی پڑھایا جاتا تھا۔ ابو جہل پریشان ہے کہ جہالت مٹنا شروع ہو گئی، میں نے انہیں جاہل بنایا تھا، یہ اقرا پڑھ کے عالم بن رہے ہیں، میں نے انہیں بت پرستی سکھائی تھی، یہ ایک اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ دیکھو بلال جیسا غلام آج آسمانی آیتوں کو یاد کر کے پھر رہا ہے۔ مدرسہ بن گیا، سارے بنی ارقم سے اندر بن گیا، مدرسہ چلتا رہا۔ کہا ان کو نکال دو یہاں سے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ مدرسہ بند کرو، ان کی آواز نہ سننے دو۔ رب نے کہا ان کی آواز میں سناؤں گا، اشارہ دیا گیا مدینہ کی طرف چلو۔ اب مدرسہ دو کام کرے گا، پہلے کام کو تو انہوں نے برداشت کر لیا تھا، اب دوسرے کو نہیں برداشت کریں گے۔ مدینہ میں مدرسہ پہنچ گیا، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، مدرسہ اندر کھلا، صفا کے اوپر اس مدرسے میں طلبہ بیٹھے، استاد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مدرسے میں علم شروع ہوا، جہالت ختم ہونے لگی۔ ربا جہالت تو ختم ہو گئی، ابو جہل کب ختم ہو گیا؟ فرمایا مدرسہ جاری رکھو، استاد پڑھاتا رہے، شاگرد سنتے رہے، ایک نہ ایک دن جبرائیل آئے گا، ایک دن جبرائیل آسمان سے اترے۔ جبرائیل کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں مدرسے کے طلبا کو ایک اور کام دے دیا گیا۔ کہا ربا وہ کیا کام ہے؟ فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ مظلوم لوگوں کو حکم دے دیا گیا کہ لڑنے کے لیے نکلو، اب تم صفا والے جب بدر کے میدان میں پہنچو گے تو ابو جہل بھی خاک خاک میں ملے گا اور ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، پہلا مدرسہ غار ہیرا میں کھلا، کوئی بند کر سکا اسے؟ پھر دار بنی ارقم میں کھلا، کوئی بند کر سکا اسے؟ پھر نبی ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، صفا میں جا کے کھلا، کوئی بند کر سکا اسے؟ یہ صفا والے طلبہ بھوکے پیاسے، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، بدر کے میدان میں پہنچے تو جبرائیل بھی تڑپ اٹھا، اللہ انہیں کو اقرا میں پڑھا کے آیا تھا، آج یہ تیری عظمت کے لیے کٹنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، ربا مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے دے۔ جبرائیل تو زمین پہ جانا چاہتا ہے، جا، لیکن تجھے لڑنے کا طریقہ میں خود سکھاؤں گا۔ بھائی رب کا تفسیر قرطبی میں کہا ہے، جبرائیل نے وردی پہنی ہوئی تھی، سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا، ہاتھ میں کوڑا لیا ہوا تھا، حضوم نامی گھوڑے پر سوار تھے، سات اور فرشتے تھے، یہ سارے جہاد کرنے کے لیے ان طلبہ کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آسمانوں سے اتر کر زمین پہ تشریف لا رہے تھے، اور اعلان ہو گیا قیامت تک جب بھی مجاہد میدان میں نکلیں گے جبرائیل بھی ان کے ساتھ اترے گا انشاءاللہ۔
سبیلنا سبیلنا سبیلنا۔
سا بہت عظمت رکھتا ہے. اس کی طرف دیکھنے والے ویسے ہیں جیسے سورج پر کوئی چھینٹے مار رہا ہو, تھوک رہا ہو کہ میں اسے ختم کر دوں گا. غالبو یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے, تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے. یہاں میں رب کی حدیث پڑھائی جا رہی ہے, تم اسے نہیں مٹا سکتے. یہاں ابو حنیفہ کی فقہ پڑھائی جا رہی ہے, جسے تم نہیں مٹا سکتے. کہاں کہاں مٹاؤ گے؟ چار دن پہلے میں نے ڈاک کھولی, اتنا موٹا لفافہ میرے پاس آیا, میں نے اندر دیکھا 60 صفحے ہیں. میں حیران ہوا, 60 صفحوں کا خط آیا ہے, کیسے پڑھوں گا؟ پیچھے جموں کی ایک جیل کا پتہ لکھا ہوا تھا, اندر خط تھا, لکھا کہ آپ ہمیں یہاں پڑھایا کرتے تھے جیل میں. میرے ساتھیوں نے لکھا, مولانا ابو جندل نے لکھا, آپ ہمیں پڑھایا کرتے تھے, جانے کے بعد ہم نے مدرسہ بند نہیں کیا ہے, جموں کی تمام جیلوں میں کھول دیا ہے, کوٹ گلوال جیل میں کھول دیا, کٹھوا میں کھول دیا, ریاسی میں کھول دیا, ادھم پور میں کھول دیا, ہیرا نگر میں کھول دیا, ہر جگہ قرآن کا مکتب ہے, ساتھی حافظ بن رہے ہیں اور حدیث پڑھائی جاتی ہے, فقہ پڑھائی جاتی ہے. فرمایا آپ نے ایک کتاب شروع کرائی تھی, النباب من السنت والکتاب, جس میں نماز کا طریقہ تھا احادیث کی روشنی میں. کہا میں نے اس کی شرح لکھی ہے, جیل میں بیٹھ کے ہی آپ کو بھجوا رہا ہوں. اٹل بہاری واجپئی وہاں کا مدرسہ بند نہیں کر سکا ہے, لال کرشن اڈوانی بند نہیں کر سکا ہے, اور کسے بند کرو گے؟ جہاں یہ فقیر بیٹھ جاتے ہیں وہاں مدرسہ کھل جایا کرتا ہے. کہاں کہاں بند کرو گے؟ ہماری چلتی گاڑیوں میں مدرسے چلتے ہیں الحمدللہ, جب ٹرین میں بیٹھتے ہیں وہاں مدرسہ چلتا ہے, جب گھر میں بیٹھتے ہیں وہاں مدرسہ چلتا ہے, جب رستے میں چلتے ہیں وہاں مدرسہ چلتا ہے. جیل میں عجیب منظر ہوا کرتا تھا, ساتھی کہتے تھے ہمیں فلاں کتاب بھی پڑھنی ہے, فلاں کتاب بھی پڑھنی ہے. میں کہتا تھا سارا ٹائم تو ختم ہو گیا, جیل میں کوئی ٹائم نہیں مل رہا مزید کتاب پڑھانے کا, چلو اثر کے بعد جب جیل کے وارڈ میں چکر لگاتے ہیں میں آگے چلتا رہوں گا, تم کتاب لے کے پیچھے چلتے رہنا, مدرسہ چلتا رہے گا, ساتھ ساتھ نبی کی حدیثیں پڑھتے جائیں گے, امام ابو حنیفہ کی فقہ پڑھتے جائیں گے. اور وہ لوگوں جنہیں رب کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے وہ قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے, کوئی زنجیروں میں باندھے, کوئی ان پہ کوڑے برسائے, کوئی انہیں مارے, کوئی انہیں پیٹے, وہ نہیں چھوڑ سکتے. میں تمہیں بتاتا ہوں, جموں کے ایک سری نگر کے ایک عقوبہ خانے میں جہاں ساتھیوں کو جب مارا جاتا تھا ہاتھ جبر روٹی کی طرح موٹے ہو جاتے تھے, ٹانگوں پہ لوہے کی ضربیں لگتی تھی تو ٹانگوں کا رنگ دھنی ہوئی کلیجی کی طرح ہو جاتا تھا, ان کے چہروں کو تارا جاتا تھا, داڑھیوں کو نوچا جاتا تھا. رات کو جب وہ اپنے زخم لے کر اپنے سیلوں میں پڑے ہوتے تھے, اس وقت بھی ان کی فرمائش ہوتی تھی کہ کسی رکوع کا ترجمہ کر کے سنا دو. ہم یہ انگریز کا علم نہیں ہے, یہ میرے نبی کا دیا ہوا علم. کہاں کہاں ختم کیا جائے گا؟ کون ختم کر سکتا ہے اسے؟ ہمارے اکابر کی زندگیاں کھپ گئی اور ان مدرسوں کے لیے آسمان سے نصرت آتی ہے. پتہ نہیں آپ نے پڑھا یا نہیں, میں نے درد مومن کے ایک مضمون میں لکھا کہ کئی ارب روپے سالانہ ان مدارس کا خرچہ بنتا ہے, کئی ارب روپے. صرف دفاع المدارس کے تحت 7,000 مدرسے ہیں. تم نے تو ہمارا معاشی بائیکاٹ کیا کہ مولویوں کا روزی بند کر دو, تم کیا بند کرو گے؟ رزاق تو اوپر ہے, کیا بند کرو گے؟ ہمیں تہاڑ جیل میں وہاں کی جو انسپیکٹر جنرل آئی جی تھی کرن بیدی, اس نے کہا کہ ان مسلمانوں کا گوشت بند کر دو, ان کو گوشت نہیں دینا کھانے کے لیے. آپ یقین کریں ساتھی, حیران تھے کہ گوشت نہیں کھائیں گے, چلو دال سے ہی, دال تو بڑی وفادار ہے, کبھی بے وفائی نہیں کرتی, دال سے ہی. آپ یقین فرمائیں اگلے دن پرندے آ کر بیٹھے تھے, ساتھیوں نے پکڑ کے بھون کے کھائے جیل میں. کون کون کر سکتا ہے؟ ان پرندوں کو کون روک سکتا تھا؟ کرن بیدی مشرکہ کی ہمت تھی کہ رب کی اس روزی کو بند کر سکے؟ پرندے آ کر بیٹھے اور جیل میں ان کو بھون کے کھایا گیا. وہ حرام روزی کھانے والوں, رشوتیں لے کے اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کرنے والوں, سود کے لقمے کھا کے رب سے اعلانِ جنگ کرنے والوں, کیوں نہیں اپنے رب کو رزاق مانتے؟ جو آگ کے دہکتے انجاروں میں بھی روزی پہنچاتا ہے, جو سمندر کے اندر سمندر کی سہ کے اندر بھی روزی پہنچاتا ہے, جس نے سور کو بھوکا نہیں مارا,
جس نے سانپ کو بھوکا نہیں مارا. فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ڈاکہ مارنے کے لیے میں جا رہا تھا, رستے میں ایک اندھا سانپ دیکھا. میں نے سوچا یہ کہاں سے کھاتا ہوگا. دیکھا ایک چڑیا کھجور کے درخت پہ جاتی ہے, کھجور توڑتی ہے, اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے. میں سجدے میں گر گیا, ربا تو اس اندھے سانپ کو روزی دے رہا ہے اور میں چوریاں ڈاکے کر کے حرام کھا رہا ہوں, میری توبہ قبول کر لے. میں نے تو حرام کھا کھا کے اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنا لیا. وہ توبہ ایسی قبول ہوئی, وہی فضیل بن عیاض عابد الحرمین بنا. ایک ایک رات میں کعبہ کے 70 طواف کرتا ہے اور حجر اسود کے گوتے لیتا ہے. اس مجمع میں بھی کوئی بیٹھا ہو وہ بھی توبہ کرے کہ آئندہ حرام نہیں کھانا انشاءاللہ. من و سلوا کتنے اتارا تھا, آج بھی اتار سکتا ہے, اور ایسے طریقے سے اتارتا ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ مولوی کے پاس گاڑی کہاں سے آئی ہے, گاڑی کہاں سے آئی ہے مولوی کے پاس, امریکہ نے دی ہوگی, اس لیے کہ اللہ تو ہے نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. خدا اتنی روزی دے گا کہ حساب اور لگائیں گے, کھائیں گے آپ. ہم پھرتے ہیں گاڑیوں میں, گنتے ہو رہے ہیں, ہم مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں, الحمدللہ رب نے دی ہیں. بہت پریشان کھڑے ہوئے ہاتھ کاٹ رہے ہوتے ہیں مولوی کے پاس, ایک نہیں دو نہیں, اتنی گاڑیاں کہاں سے آ گئی, کیوں آ گئی, کیسے آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور مجھ سے ڈر کے تو دیکھو, ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکو گے. ایسے ایسے واقعات ہیں جیل میں روزی کے کہ آپ اگر آپ کو سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے, اور یہ پولیس والے پرچہ کاٹ دیں گے, پریشان ہو جائیں گے. ایک دفعہ جیل والوں نے کہا کہ یہ بہت جیل میں کھلے رہتے ہیں, ان کے پاس پیسے بند تلاشیاں لے لی, کتے لے آئے, وہ سونگ رہے ہیں سامان کو اور فلاں کر رہے ہیں اور ادھر اور ادھر, اور ایک روپیہ ان کے پاس نہ چھوڑو ان پاکستانی قیدیوں کے پاس. یہ دیش ضروری, ہمارے ملک کے غدار اندر بیٹھے ہوئے ہیں, پیسہ لیا ہوا ہے. ہم نے کہا کر دو بند, اس لیے کہ تم جتنے سوراخ بند کرو گے ہمارے رب کے پاس بہت ذریعے پہنچانے کے. باہر وکیل تھا, گھر والوں نے اسے پیسے بھیجے, وہ باہر سے پیغام بھیج رہا ہے. ساتھی عدالت میں گیا کہ بھائی وہ پیسے آئے ہوئے ہیں, اتنی سختی ہو گئی ہے, جج آرڈر نہیں کر رہا, تھانے دار نہیں آنے دے رہا, جیل کا ایس پی نہیں آنے دے رہا. میں نے اسے پیغام بھیجا تو اللہ کے بھروسے پہ لیا, قرآن میں ایک ایسی آیت موجود ہے جو دشمن کی ہر اسکرینگ مشین کو فیل کر دیا کرتی ہے, فیل کر دیا کرتی ہے, اصلیہ نظر نہیں آتا, پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم روم میں تھے اور دشمن کے علاقوں میں چلنا پڑتا تھا, 3 آیتیں قرآن کی پڑھ لیا کرتے تھے, اس کے بعد دشمن ہمارے اتنے قریب سے گزرتا کہ اس کے کپڑے ہمارے کپڑوں سے لگ رہے ہوتے تھے, مگر وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا. وکیل آ گیا, ہم بھی ملاقات کے لیے گئے, بڑی زبردست تلاشی لی, ادھر ادھر ٹوپی میں ادھر کھلا, اور کھڑے ہیں اوپر پولیس والے بھی اور سی آئی ڈی والے بھی, اور سارے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر شفٹ تو نہیں ہو رہی. تو میں نے وکیل سے باتیں کرتے کرتے اس کے کان میں کہا کہ پیسے ذرا میرے رومال کے نیچے رکھ دینا, میں نے گود میں رومال رکھا ہوا تھا, یہ مولویوں کا رومال بہت کام آتا ہے, وضو کر لیں تو اس کے بعد تولیہ بن جاتا ہے, جگہ نہ ہو تو جانماز بن جاتا ہے, اور اگر دشمن کو گرفتار کریں تو ہتھکڑی بن جاتا ہے, اگر لٹکانا ہو تو پھندا بن جاتا ہے. ولی افیہ ہمارے بوکرا, اور بھی بہت سارے کام ہیں, بہت سارے کام ہیں. وہ وکیل کانپ رہا ہے سے بیٹھا ہوا, اب میری بات بھی نہیں ٹال سکتا تھا, فیس مجھ سے لینی تھی, اور ان سے بھی ڈرتا تھا کہ لٹکا دیں گے کہ ایک باغی غدار مجاہد کی تم نے مدد کی ہے. وہاں مجاہد کا نام تو بہت خطرناک, 302 سے اوپر کا کیس بناتے ہیں. خیر ڈرتے ڈرتے اس نے میرے رومال کی طرف کیا, میں نے رومال اوپر رکھا اور زبان پہ جاری ہو گیا, وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. آپ یقین کریں, وہ سارے دیکھ رہے ہیں نظروں میں, کسی کو پتا نہیں. 35,000 روپے میرے ہاتھ میں, 35,000 روپے میرے ہاتھ میں ہیں. ہم کھڑے ہو گئے, کہنے لگے تلاشی دو. میں نے ہاتھ اوپر کیے تو تلاشی لینا شروع کی, ہاتھ کو بھول گیا, آیت پڑھ رہا تھا میں. کہنے لگا کہ اس ہاتھ کی تلاشی دو. میں نے پیسے اس میں لیے, میں نے کہا لو تلاشی. پھر کہا اس ہاتھ کی, اس ہاتھ میں لے لیے, کہا اس کی کر لو تلاشی. وہاں سعودی عرب میں جو آدمی کانا ہو, ایک آنکھ والا ہو, اس کو لائسنس جاری نہیں کرتے. تو ایک آدمی تھا, اس کی دائیں آنکھ نہیں تھی, تو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گیا تو کالا چشمہ لگا کے چلا گیا. ڈاکٹر نے کہا ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھو اور پڑھو. اس نے دائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور پڑھنا شروع کیا. ڈاکٹر نے کہا آپ دوسری پہ رکھو, اس نے اسی پہ دوسرا ہاتھ رکھ لیا. اس کا ڈاکٹر نے کہا اوکے بہت, اس کی دونوں آنکھیں بہت تیز ہیں. یہ بہت دنیا کے یہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں, بہت عقل مند. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا, میں نے کہا معاف کرنا مولوی کو عقیل سمجھتے ہو کہ یہ قرآن پڑھتا ہے, آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہو نا کہ پیشاب ٹیسٹ کرتے ہو. پیشاب ٹیسٹ کرتے ہیں, بہت فخر کی بات ہے, بہت پہنچا ہوا اسپیشلسٹ ہے. پیشاب میں دیکھ لیتا ہے کتنے کیڑے ہیں اس کے اندر, ایک ایک کیڑے. قرآن پڑھنے والوں کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے دلوں سے اس قرآن کی عظمت نکل گئی تو کچھ بھی باقی نہیں رہا. ایسے ایسے ذریعے سے اللہ نے حفاظت کی اور روزی پہنچائی. ہم نے جیل میں دو بار سرنگیں کھودی, ایک بار 120 فٹ کی سرنگ تھی, ایک بار 60 فٹ کی سرنگ تھی. اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ایسے ایسے مناظر وہاں پر نظر آئے کہ اس زمانے میں بیان کروں تو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے. لیکن یہ سب کچھ ہوا اس لیے کہ وہاں مجاہد تھے, اللہ کے لیے جان دینے والے تھے, اللہ کے لیے قربانی دینے والے تھے, جن کے لیے اللہ آسمان سے فرشتے اتار دیا کرتا ہے. ان کے ہاتھوں پر اگر اس قسم کی کرامات ظاہر ہو جائے تو کون سی بڑی بات ہے. میرے محترم دوستو, بات دور نکل گئی, میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ مسجد میرے اللہ نے بنوائی, میرا اللہ اسے چلائے گا. یہ مدرسہ اللہ نے بنوایا, غار حرا سے شروع ہو کے دار بنی ارقم میں آیا, دار بنی ارقم سے مدرسین جانا شروع ہوئے. حضرت مصعب بن عمیر پہلے مدرس تھے جو مدینہ منورہ میں پہنچے تھے, انہوں نے ذیلی مدرسہ قائم کر دیا. پھر جب آقا مدنی وہاں پر پہنچے, جا کے صفا میں بڑا مدرسہ قائم کر دیا. یہ مدرسہ کبھی بدر میں ہوتا تھا, کبھی احد میں ہوتا تھا, کبھی خندق میں ہوتا تھا, کبھی تبوک میں ہوتا تھا, کبھی حدیبیہ کے مقام پہ ہوتا تھا. استاد بھی ساتھ ہوتے تھے, شاگرد بھی ساتھ ہوتے تھے. یہ مدرسہ چلتا رہا. اللہ کے نبی پردہ فرما گئے, صدیق اکبر نے مدارس کا جال پھیلا دیا, فاروق اعظم نے مدارس کا جال پھیلا دیا. حضرت کوفہ میں جا کے پہنچا, کوفہ میں 4000 صحابہ, کوفہ میں 4000 محدثین حدیث پڑھایا کرتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے حدیث پڑھی ہے. یہ مدرسہ چلتے چلتے انڈیا کے اندر آیا. ہندوستان میں جب مسلمانوں نے ایمان کو خطرے میں دیکھا, جہاد کو خطرے میں دیکھا, تو دیوبند میں جا کے اس مدرسے کو قائم کرنے کا ارادہ کیا. روایات میں آتا ہے کہ رات کو اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر نشان لگا دیے کہ صبح عمارت اس جگہ پہ آ کے کھڑی ہوگی. جس مدرسے کی بنیادوں کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, کیا وہ ختم ہو سکتا ہے؟ اب آئیے ایک خاص موضوع کی طرف. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ جو تھک گیا ہے وہ چلا جائے, ہماری طرف سے اجازت ہے بھائی. زبردستی کسی کو بات سنانے کی عادت نہیں, تھک گئے ہوں تو چلے جائیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے ہمارا عقیدہ ختم نبوت اور ایک ہے مسئلہ جہاد. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ یہ دونوں آپس میں ایسے ہیں جیسے چولی دامن کا صاف ہوتا ہے, ختم نبوت کا عقیدہ اور جہاد کا مسئلہ. کا مرزا قادیانی, غلام احمد قادیانی کہتے تھے اسے, اس ملعون نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور جہاد کا انکار بھی کیا. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اچھی طرح سے؟ پھر اس نے یہ ظلم کیا کہ مسلمان اگر قادیانی نہیں بھی ہوتے تو میں انہیں جہاد کا انکار کروا کے کافر بنوا لوں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ دیکھو جو کلمے کا انکار کرے گا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ جو نماز کا انکار کرے گا مسلمان ہوگا یا کافر؟ جو روزے کا انکار کرے گا مسلمان ہوگا یا کافر؟ یہ مت کہنا مولوی کفر کے فتوے لگاتے ہیں. اپنے دل سے پوچھنا کہ جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرے وہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس جہاد پر 450 آیتیں نازل کی ہیں. اگر کہو تو یہ آیتیں سنائی بھی جا سکتی ہیں آپ حضرات کو. اور میں نے تہاڑ جیل میں بیٹھ کے اس قرآن کو بار بار پڑھا, الحمدو سے لے کے والناس تک, اور جہاد کی آیتیں چھانٹتا رہا, اور ان میں سے 426 آیتوں کو الگ کر کے تعلیم الجہاد حصہ 4 کے نام سے ان کو جمع کر دیا. قرآن مجید میں جہاد یعنی کافروں سے لڑنے کا حکم کتنی بار آیا ہے؟ 450 سے زائد بار. کتنی بار آیا ہے؟ 450 سے زائد بار. اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، ہر جگہ ذکر کیا. سورہ فاتحہ میں جہاد کی طرف اشارہ ہوا تو سورہ بقرہ میں اس کی فرضیت کا اعلان ہوا، سورہ آل عمران میں تفصیل بیان ہوئی، سورہ نساء میں بھی آیتیں آئیں، پھر سورہ انفال، انفال کے معنی مال غنیمت جو کافروں سے چھین کے لیا جاتا ہے، اس پر پوری سورت 10 رکوع کی نازل ہوئی، پھر سورہ برات، سورہ توبہ آئی جس میں جہاد کے مکمل احکامات آئے، سورہ صف آئی کہ مجاہدین کیسے قطار میں کھڑے ہو کر لڑیں گے، سورہ فتح آئی کہ مجاہدین کو فتح و نصرت کیسے ملتی ہے، سورہ ممتحنہ آئی کہ آزمائشیں کس طرح سے آتی ہیں اور کس طرح سے ان کو آگے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے بندوں کو آزماتا ہے اور جہاد کس کے ساتھ کرنا ہے کس کے ساتھ نہیں کرنا. قرآن نے جہاد کے اصول بیان کیے، جہاد کے فوائد بیان کیے، جہاد کی ساری تشریح بیان کر دی. 450 آیتیں دے کر اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ خود بھی میدان جہاد میں لڑنے کے لیے نکل جائیے. نبی نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، سر پہ جنگی ٹوپی پہنی، جسم پر زرہ باندھی، گھوڑے پر سوار ہوئے، ننگی پشت پہ گھوڑے کی سوار ہوئے، بدر میں گئے، احد میں گئے، 27 بار گئے، زخم کھائے، 13 مبارک زخمی ہوا، چندان مبارک شہید ہوئے. اللہ کے نبی کا ایک ہی منہ بولا بیٹا تھا جس کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا، اس کو اپنی زندگی میں 7 بار جہاد کا امیر بنا کے بھیجا، ہر لشکر میں بھیجا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. نبی کے لاڈلے چچا حضرت حمزہ کے ٹکڑے ان کے سامنے ہو گئے. پھر اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں نہیں، دو حدیث میں نہیں، کئی ہزار احادیث میں جہاد کی فضیلت بیان کی ہے، فرضیت بیان کی ہے، احکامات بیان کیے ہیں، جہاد پر اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، جہاد پہ شبہات کے جواب دیے ہیں، اور فقہا نے پھر لکھ دیا، صراحت کے ساتھ لکھ دیا کہ لوگوں، قرآن میں جتنی تفصیل جہاد کے مسئلے کی آئی ہے، اتنی توحید کے بعد کسی مسئلے کی تفصیل نہیں آئی. مولانا احمد علی لاہوری یہاں تک لکھ کے چلے گئے کہ قرآن کا اصل موضوع ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے. ہمارے حضرات نے اس پر پوری پوری کتابیں لکھی، صرف تفسیر عثمانی کو اٹھا کے دیکھ لو، اس کے حاشیے میں جہاد کے سینکڑوں احکامات آپ کو روشن کتاب کی طرح ملیں گے. وہ کہاں نے لکھا، جہاد یعنی اللہ کے رستے میں لڑنا مسلمانوں پر نماز روزے کی طرح فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے، اس کے بارے میں بحث کرنے والا، شک کرنے والا گمراہ ہے. وہ لکھتے مرزا قادیانی نے سوچا کہ میں مسلمانوں کو کافر کیسے بناؤں، اگر میں ان سے کہتا ہوں کہ آخری نبی میں ہوں تو یہ سارے نہیں مانیں گے، میں ان سے کہوں نماز نہیں ہے تو یہ سارے نہیں مانیں گے، کیوں نہ میں جہاد کا انکار کروں، انگریز بھی خوش ہو جائے گا، برٹش انتظامیہ بھی خوش ہو جائے گی، مسلمان بھی میرے جال میں آئیں گے. اس خبیث نے اپنے نام کے علاوہ دوسرے ناموں سے کتابیں لکھی ہیں، مسلمانوں کو جہاد کا منکر بنایا. آج جس مسلمان سے جہاد کی بات کرو وہ ماننے کی بجائے آگے سے اعتراضات کرتا ہے، شبہات کرتا. کبھی سوچا ہے آپ نے اس موضوع پہ؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے کہوں مسواک، آپ کو مانا سمجھ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ کیا مانا ہے مسواک کے؟ آپ کہیں گے اسے مسواک کہتے ہیں نا. کوئی آپ میں سے کہے گا مسواک دی 40 قسم ہوندیا نے؟ کہے گا آپ میں سے؟ ایک مسواک فلاں پہ ہوتا ہے، ایک فلاں پہ ہوتا ہے، ایک فلاں پہ ہوتا ہے، تو کہے گا آپ میں سے؟ بولو نا بھائی، کیوں سو گئے ہو؟ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے غور سے بات سنو. میں آپ سے کہتا ہوں نماز، آپ کے ذہن میں نماز کی شکل آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کوئی آدمی بیٹھ کے کہے تھی میں ویسے تسبیح پڑھتا ہوں، میری یہ بھی نماز ہے، وہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ کوئی آدمی کہے میں سائیکل چلا رہا ہوں، یہ بھی میری نماز ہے، سچا ہے جھوٹا ہے؟ جھوٹا. میں آپ سے کہتا ہوں جہاد، اب سب کا ذہن بکھر گیا، جہاد کی کئی قسمیں ہیں جی، جہاد بن نفس ہے جہاد، بچوں کو روزی کمانا بھی جہاد، یہ فلاں ڈیوٹی دینا بھی جہاد، فلاں بھی جہاد، فلاں بھی جہاد، فلاں بھی جہاد، فلاں بھی جہاد. اور جس جہاد میں تمہارے نبی زخمی ہو گئے، جس جہاد میں آسمان سے فرشتے اتر آئے، جس جہاد میں صحابہ کے ٹکڑے ہو گئے، جس جہاد میں نبی نے صفا کا مدرسہ چھوڑ دیا، جس جہاد میں نبی مسجد نبی کو چھوڑ کے گئے، جس جہاد میں زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جس جہاد میں حضرت جعفر طیار کے دونوں بازو کٹ گئے اور اپنے سینے پہ تلوار کھائی، جس جہاد میں حضرت حنظلہ کو جا کے غسل دیا گیا، وہ جہاد بھی کسی کو پتا ہے؟ کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاد یعنی قتال کا منکر کافر ہو جاتا ہے. مرزا قادیانی ملعون نے جہاد کے بارے میں اتنے شبہات ڈال دیے، آج مسلمان جہاد کو نہیں مانتا، جہاد پہ سوالات کرتا ہے، جہاد پہ اعتراضات کرتا ہے، پولیس والے جہاد کے رستے میں بےچارے رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان بےچاروں کو کسی نے بتایا نہیں. جہاد نماز کی طرح فرض ہے، جہاد روزے کی طرح فرض ہے، جہاد ظلم نہیں ہے، جہاد انصاف ہے، جہاد دہشت گردی نہیں ہے، جہاد عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس پہ میرے پاک نبی کا خون گرا ہوا. اسلام آباد میں میٹنگ تھی، پاکستان کے جتنے گندے دماغ ہیں اس میں جمع کر دیے تھے انہوں نے. جہاد پر سوالات کر رہے ہیں, اعتراضات کر رہے ہیں. تم کشمیر جاتے ہو, تمہارا ایک آدمی مرتا ہے, 10 مسلمان مر جاتے ہیں, یہ تمہارا کون سا جہاد ہے؟ تمہاری کئی تنظیمیں ہیں, یہ کون سا جہاد ہے؟ تمہارا ایک امیر نہیں ہے, یہ کون سا جہاد ہے؟ تم چندے کرتے ہو, یہ کون سا جہاد ہے؟ کوئی ریٹائر جج, کوئی ریٹائر پروفیسر, کوئی ریٹائر وزیر, سارے ریٹائر جن کے ٹائر ختم ہو گئے تھے وہاں بیٹھے ہیں اور آ کے جہاد پر باتیں کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا, ہمارے وزیر داخلہ صاحب محترم و مکرم بھی وہاں تشریف فرما تھے, خوش سے مسکرا رہے تھے کہ آج تو ان مجاہدین کا دماغ ٹھکانے لگ گیا ہوگا ان ریٹائر لوگوں کی باتیں سن کے. میں نے کہا, وزیر داخلہ صاحب, معزز لوگوں, تم لوگوں نے بڑے سوالات کیے, بڑے اعتراضات کیے, انشاءاللہ میں پورے وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں آپ میں سے ایک ایک میرے سامنے والی کرسی پہ آتا جائے, جہاد پہ سوال کرتا جائے, میں نہ حدیث سے جواب دوں گا, نہ فقہ سے جواب دوں گا, نہ اپنے دماغ سے جواب دوں گا, میں آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے دوں گا انشاءاللہ. اگر میں نے ہر سوال کا جواب دے دیا تو خدا کے لیے کفر نہ کرو, جہاد کا انکار کرنا کفر ہے. اگر میں تمہارے سوال کا جواب نہ دے سکا میں خود اس کو چھوڑ دوں گا, مجھے اب بچوں لوگوں کے بچے مروانے کا شوق نہیں ہے, لیکن میں کیا کروں, مجھ سے نبی کا خون گلائے نہیں بھولتا. کل قیامت کے دن آقا مدنی اپنا زخمی چہرہ لے کر کھڑے ہوں گے اور ہم اپنے چہرے پہ امریکی کریم لگا کے وہاں حاضر ہوں گے, اللہ کے نبی کا جسم کٹا ہوا آئے گا, ہمارے سالم جسم وہاں پر ہوں گے, نبی اپنے بیٹے کو شہادت کی حالت میں لائیں گے, ہم کہیں گے ہمارے بیٹے یہ بڑے مستنڈے تھے, حرام خور تھے, دنیا کی ہر برائی کرتے تھے, امریکہ جاتے ہم خوش ہوتے, برطانیہ جاتے ہم خوش ہوتے, جہاد میں جاتے تھے ہمارے گھروں میں ماتم ہو جاتا تھا کہ کہاں مرنے پہ چلے گئے. میں نے کہا, آؤ میرے سامنے سوال کرو, رب کعبہ کی قسم قرآن کی آیت سے جواب دوں گا اور ثابت کروں گا کہ جہاد میرے رب کا فریضہ ہے. میں آپ حضرات کو یہاں کہتا ہوں, مجھے اپنی علمیت پر ناز نہیں ہے, میں مدرسے کا ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں, لیکن مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ جہاد سچا فریضہ ہے. مجھے یقین ہے, میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جہاد کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے پڑھی ہے الحمدللہ, اور مجھے جہاد میں کوئی شک باقی نہیں رہا, کوئی شبہ باقی نہیں رہا, کوئی اشکال باقی نہیں رہا الحمدللہ. میں اس مجمع میں کہتا ہوں, اگر کسی کے دماغ میں کوئی سوال ہے جہاد کے بارے میں, کوئی مسلمان ہو یا کافر, کوئی قادیانی ہو یا مومن, کوئی آدمی کھڑے ہو کر کوئی سوال کرے, اگر قرآن کی آیت سے جواب نہ دے سکا, انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس فریضے کی طرف دعوت دینا چھوڑ دوں گا. ہم لوگوں کو کفر کی طرف بلانے والے نہیں ہیں, گمراہی کی طرف بلانے والے نہیں ہیں, ہم لوگوں کے گھروں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. ہمیں رب نے کہا ہے جہاد کی طرف بلاؤ, اس لیے بلا رہے ہیں. اللہ نے کہا جہاد میں زندگی ہے, ہم اس لیے بلا رہے ہیں. ہمیں اللہ نے کہا یہ قوم جہاد کرے گی, اوپر سے بھی کھائے گی, نیچے سے بھی کھائے گی, روزی پائے گی, اس لیے بلا رہے ہیں. رب نے بتایا یہ قوم جہاد کرے گی, عزت پائے گی, اس لیے بلا رہے ہیں. اگر رب نے نہ کہا ہوتا تو ہم نہ بلاتے. لوگوں نے بڑے 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 سورما, بڑی بڑی تیاریاں کر کے آئے ہیں جہاد کے بارے میں. ایک صاحب آئے, یاد رکھنا میں تمام دینی جماعتوں کا اکرام کرتا ہوں الحمدللہ, دینی مدارس ہمارے سر کے تاج, تبلیغی جماعت والے تو ہمارے محبوب ہیں, محبوب بہت پیارے ہیں. جب یہ بستر لے کے کہیں جا رہے ہوتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرتے ہیں. اور جو دینی سیاست کرتے ہیں ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں, سب کا اکرام ہے دل میں. ایک صاحب ہے, کہنے لگے یار جہاد تو کرے, ہمارا ایمان ہی نہیں ہے, ایمان ہی نہیں بنا. میں نے ایک لفظ میں جواب دیا, میں نے کہا کس قسم کا جواب چاہیے, میٹھا چاہیے یا پھر کڑوا جواب چاہیے؟ اگر تو کڑوا چاہیے تو پھر مسجد سے باہر چلے جاؤ, اس لیے کہ بےمان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں. جب ایمان نہیں ہے تو بےمان مسجد میں آ سکتا ہے؟ تو جب تم مسجد میں آیا لگتا ہے تو ایمان والا ہے, اور ایمان والے پہ جہاد فرض ہوتا ہے. بات سمجھ آتی نہیں آتی؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. او ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو لڑنے کے لیے, تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو. اور ابھی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو چکے؟ آخرت کو بھلا دیا, آخرت کی زندگی بڑی ہے, یہ دنیا کی زندگی چھوٹی ہے, نکلو اللہ کے رستے میں. اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے جہاد کرو, اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے نماز پڑھو. تو جتنے ایمان سے نماز ہو جاتی ہے نا اتنے ایمان سے جہاد بھی ہو جاتا ہے. جتنے ایمان سے کیا ہو جاتی ہے, بے ایمان کی نماز قبول ہے. تو جب نماز پڑھ رہا ہے تو پتہ لگا ایمان والا ہے یا کافر ہے, جب ایمان والا ہے تو پھر جہاد بھی کرو چل. اس لیے کہ اللہ نے ایمان والوں کو نماز کا حکم دیا. اب ہم کسی سے کہیں یار نماز پڑھو, کہ پہلے ایمان بناؤں گا پھر نماز پڑھوں گا. اللہ کے بندے ایمان کسی اکھاڑے میں جا کے بنتا ہے بیٹھک لگانے سے؟ نماز پڑھنے سے ایمان بنے گا, جہاد کرنے سے ایمان بنے گا. ایمان کی قوت حاصل ہوتی ہے عبادات کے ذریعے سے. نہ کرو فضول باتیں لوگوں, اگر جہاد کر سکتے ہو کرو, نہیں کر سکتے ہو انکار کر کے کافر نہ بنو, ورنہ نبی کے خون کا قیامت کے دن کیا جواب. کسی نے مجھے کہا تمہارا ایک امیر نہیں ہے تو تمہارا جہاد کیسے جائز ہے؟ میں نے کہا اہل سنت والجماعت کی تمام کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں یہ مسئلہ نکال دو کہ جہاد کی فرضیت کے لیے ایک امیر شرط ہے, ہم تمہارے ملک کو جائیں گے. رابضیوں کی کتابوں میں لکھا ہے, اہل سنت کی کتابوں میں تو نہیں. مرزا قادیانی یاد کرا گیا یہ بات. تمہارے گھر میں کافر گھسا ہے تمہاری بیٹی کو پکڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہی ابا بچاؤ, ابا کہتے ہمارا ایک امیر ہی نہیں, ہم تجھے کیسے بچائیں گے. کافر گھس گئے مسجد میں, قرآن جلا رہے ہیں, قرآن کے اوراق سے استنجا کر رہے ہیں. ہم نے کہا بچاؤ ان کو, کہا نہیں پہلے امیر نہیں ہے اس کے بعد ہمارا یہ کیسے ہوگا. جہاد کی ادائیگی کے لیے امیر شرط ہے, جہاد کی فرضیت کے لیے امیر شرط نہیں ہے. غلط باتیں اس خبیث مردود مرزا قادیانی نے پھیلائی. پھر سب سے بڑا فتنہ اس زمانے, یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے تو یہ بھی جہاد ہے. وہ کتنی چیزوں کو جہاد بنا دیا تم نے. نبی وعدہ کر کے گئے جہاد کرو گے تو عزت پاؤ گے. اگر ہم جہاد کر رہے ہوتے آج عزت والے ہوتے یا اسی طرح دلیل ہوتے. بچوں کو آئس کریم کھلانا بھی جہاد, رزق حلال بھی جہاد, اور رزق حلال کی اپنی فضیلت ہے, بچوں کو پالنے کی اپنی فضیلت ہے, نماز کی اپنی فضیلت ہے, دعوت کی اپنی فضیلت ہے, تبلیغ کی اپنی فضیلت ہے, مسواک کی اپنی فضیلت ہے, مگر قتال کی اپنی فضیلت ہے. یہ وہ پیارا عمل ہے کہ اس عمل میں مجاہد جس گھوڑے پہ بیٹھتا ہے, جب تک قرآن کا کوئی حافظ تراویح کے مصلے پہ کھڑے ہو کے اس گھوڑے کی قسم نہیں کھائے گا, اس وقت تک تراویح کا قرآن مکمل نہیں ہو سکتا. وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا, قسم ان گھوڑوں کی جو ہاں پھانپ کے بھاگ رہے ہیں. کسی نے پوچھا مولوی صاحب امام صاحب کیا ہو گیا, نماز میں گھوڑے یاد آ گئے, گھوڑوں کا تذکرہ کرتے ہو. کہتے ہیں کیا کریں, رب کے عاشقوں کے گھوڑے ہیں, ان مجاہدوں کے گھوڑے ہیں جن گھوڑوں کے پیشاب کو بھی رب نے قیامت کے دن نیکیوں میں تولنا ہے, اس لیے یہ گھوڑے بھی آج قرآن کی آیت بن چکے. کیسا مقام ہے مجاہد کا کہ اس کے گھوڑے کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہوا. مجاہد کی تھکاوٹ کا تذکرہ قرآن میں ہے, اس کی پیاس کا تذکرہ ہے, اس کے بھوک کا تذکرہ ہے, اس کے ذکر کا تذکرہ ہے, اس کی نماز کا تذکرہ ہے. اور تو اور اللہ نے مجاہد کے لیے اپنے عام قوانین تبدیل کر دیے اور فرمایا کہ تیرے لیے الگ سے ایک نظام چلا رہا ہوں. آپ کسی امام صاحب سے پوچھیں, امام صاحب میں نماز میں کھڑا ہوں, پھر میں نے مکھی ماری ایک, پھر فوراً دوسری ماری, پھر فوراً تیسری ماری, تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ کہنے کی مقدار کتنی مکھیاں مارنی میں نے؟ برادر آدمی تھا, مکھیاں مارنی. نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, کیا بتائیں گے علماء کرام؟ نماز اس کی ٹوٹ گئی. مجاہد کھڑا ہے, اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو ایک رکعت امام کے پیچھے پڑ, پھر کھانس جا, دس کافر مار کے واپس اسی نماز کو نکلے, تیری نماز نہیں ٹوٹے گی. لاڈلا ہے کہ نہیں اللہ کا؟ کیونکہ اللہ کے دین کا محافظ ہے. تم مکھی مارو تو نماز ٹوٹ گئی ہے, اڈوانی کو بھی مارا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی, تم چوہا مارو تو نماز ٹوٹ گئی ہے, واجپائی کو بھی قتل کرا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی اس کی. کیسے کیسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنا دیے, کتنے قوانین کو ذکر کروں آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے. لوٹ مار کا مال حرام ہے, اور مجاہد جو کافروں سے لوٹ کے آیا تو اللہ نے کہا فکلوا مما تم حلال طیبا, یہ مال حلال بھی ہے طیب بھی ہے. اور فرمایا آتی ابو کا